السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفصام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم معزز علماء اهل سنت
بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، عقیدت اور محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، معلم انسانیت، جان انسانیت، روح انسانیت، حضور ارواحنا فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پسپناہ میں ہدیۂ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس رب قدیر نے ہم کو اور آپ کو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہم کو اور آپ کو سرکار مدینہ، سرور قلب سینہ، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا، اور اسی پیارے نبی کے صدقے میں اللہ تعالی نے ہم کو کعبہ عطا کیا، اسی نبی کے صدقے میں ہم کو رمضان کا مہینہ ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہم کو قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہم کو رحمان کا پتہ ملا. جیسا کہ ابھی مسجد احمد باجپا علیہ رحمت و رضوان کے امام صاحب نے آپ کے سامنے اشعار پیش کیے، جس کا خلاصہ یہی تھا کہ ساری کائنات میں جو کچھ بہار ہے، ساری کائنات میں جو کچھ رونق ہے، یہ انسانوں کی آبادی، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ چاند و سورج کی نورانی قندیلیں، یہ ستاروں کی انجمن، یہ آبشاروں کا نغمہ، یہ دریاؤں کی روانی، سمندروں کا سکوت، پھولوں کی مہک، ستاروں کی چمک، حور و غلمان کا حسن، جنت کی بہار، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی نے اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا. اللہ اکبر. فبیبان ملت اسلامیہ، یہ ساری رونق، ساری بہار اسی نبی پاک کے صدقے میں ہے، یہ رمضان کا مہینہ بھی اسی نبی کے صدقے میں ہم کو ملا ہے، ورنہ کسی امت کو رمضان کا مہینہ نہیں دیا گیا جو امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے اعلی حضرت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سمندر علم و حکمت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ ساری بہار اسی نبی کے صدقے میں ہے. تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے مختصر سا خطاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ مولا تعالی یہاں سے فراغت پانے کے بعد مسجد قادریہ کے روبرو ایک اور جلسہ ہے, وہاں بھی مجھے خطاب کی سعادت حاصل کرنی ہے. اس لیے آپ حضرات اس جلسے میں بھی شرکت فرمائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس جلسے میں بھی شرکت فرمائیں, اور اس جلسے میں میرے علاوہ شہزادے حضور غوث العظم سجادہ نشین بغداد شریف بھی تشریف لا رہے ہیں. اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے سجادہ نشین اس جلسے میں رونق افروز ہوں گے, ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے, ان کی نظر عنایت اور نظر کرم سے بھی ہم مستفید ہوں گے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر ایسی دینی مبارک محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے اور توفیق رفیق عطا کرے, جہاں پر اللہ کی رحمتیں لٹائی جاتی ہیں, جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انعام و اکرام تقسیم کیا جاتا ہے. ایسی نعمتیں, ایسی رحمتیں جن جن محفلوں میں ہم کو نصیب ہوتی ہیں, ان محفلوں میں شرکت کرنا یہ اپنی سعادت مندی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا کرے. میں نے قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا,
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا, رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ اکبر. حضور سید عالم شہنشاہ کون و مکان سید انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دنوں میں جمعہ کا دن سید الایام ہے, یعنی تمام دنوں کا سردار دن جمعہ کا دن ہے. آقا فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان, یعنی تمام مہینوں کا سردار مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے. یعنی محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک جو 12 مہینے ہیں اسلامی مہینے, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ, یہ 12 مہینے جو اسلامی مہینے ہیں, ان تمام مہینوں میں آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بڑا بزرگ و عظمت والا مہینہ ہے, کیونکہ اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے, اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے, اور قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اس کلام پاک سے رمضان کے مہینے کو نسبت ہے, اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے ماہ رمضان ہی میں قرآن شریف کو نازل فرمایا, اس لیے وہ مہینہ عظمت والا ہو گیا, بزرگ و برتر ہو گیا, عزت والا ہو گیا. سبحان اللہ. تو قرآن سے جس مہینے کو نسبت ہو جائے وہ مہینہ عظمت والا ہو گیا. تب غور کرو, جس مہینے کو صاحب قرآن سے نسبت ہو جائے وہ مہینہ کتنا عظمت والا ہوگا, وہ مہینہ کتنا بابرکت ہوگا. جس مہینے کو صاحب قرآن سے, یعنی سرکار مدینہ سے جس کو نسبت ہے, جس مہینے کو, یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ, ربیع الاول شریف کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. 12 ربیع الاول شریف کو میرے آقا اس خاکدان گیتی پر اپنے قدوم ہائے میمنت نزول سے سرفراز فرمایا, اور کائنات میں آپ کی آمد سے بہار چھا گئی, رونقیں آ گئیں, اور اسلام کا بول بالا ہو گیا. توحید کا بول بالا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی رحمت ہی کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور ساری دنیا میں آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، یعنی ہر جگہ ہر مقام پر اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے اذانیں کہی جا رہی ہیں، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سب اسی نبی کی کوششوں سازشوں اور ان کی آمد کا صدقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رمضان کا مہینہ اس لیے عظمت والا ہو گیا کیونکہ اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے، اور جو مسلمان قرآن سے نسبت حاصل کر لے، جو مسلمان قرآن سے نسبت حاصل کر لے وہ مسلمان بھی عزت والا مسلمان ہے، عظمت والا مسلمان ہے، بزرگ و برتر مسلمان ہے، جس کو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے، یعنی جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، جو قرآن سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن سے عقیدت رکھتا ہے، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتا ہے، یقین جانو اس پڑھنے والے کو بھی قرآن سے نسبت ہو گئی ہے۔ اب جو جو قرآن سے نسبت حاصل کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عزت کا تاج عطا فرماتا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے محشر کے میدان میں کہ جن کے سروں پر قیمتی سنہرا تاج رکھا ہوا ہوگا، لوگ حیرت سے دیکھیں گے کہ یا اللہ یہ کون تیرے نیک بندے ہیں، یہ کیا رسولوں کی جماعت ہے، کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے، کیا یہ صدیقین و شہداء کی جماعت ہے جن کے سروں پر اتنا قیمتی تاج سجایا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے یہ اعلان سنائیں گے کہ سنو سنو، یہ نہ نبیوں کی جماعت ہے، نہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، نہ یہ صدیقین و شہداء کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، تو اللہ تعالی حافظ قرآن کے ماں اور باپ کے سر پر عزت کا تاج پہنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سے نسبت ہو رہی ہے تو گویا عزت والا بن رہا ہے، قرآن سے نسبت ہو رہی ہے عظمت والا ہو رہا ہے، قرآن سے نسبت ہو رہی ہے عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ کبھی دان ملت اسلامیہ، اور قیامت کے دن ہی محشر کے میدان میں جب اللہ تعالی حافظ قرآن کو، قرآن کے قاری کو فرمائے گا کہ اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، قرآن کی ہر ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت میں ایک ایک درجہ بلند ہوتا جا، یعنی ایک آیت کے بدلے ایک درجہ بلند ہوگا، دو آیت کے پڑھے گا دو درجے بلند ہوں گے، تین آیت کے پڑھے گا تین درجے بلند ہوں گے۔ اب جس کو قرآن کی 6666 زبانی یاد ہو، خدا کی قسم وہ بندہ ہو تو بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتا جائے گا اور جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا۔ نسبت وہ شے ہے، نسبت وہ عظیم دولت ہے کہ جب ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، ادنا بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو موقع عطا کیا ہے، رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں ہم پر روزہ بھی فرض کیا ہے، لہذا اب ہم ایمان کی دولت سے تو الحمدللہ مالا مال ہے، ہمارے سینے میں ایمان کی دولت تو ہے الحمدللہ۔ اب ایمان کی دولت کو محفوظ رکھتے ہوئے، ایمان کی دولت کی حفاظت کرتے ہوئے، کیونکہ آج کل اس دولت ایمان کو سینے سے نکالنے کے لیے بڑی کاوشیں ہو رہی ہیں، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، بڑے منصوبے سازی، بڑے انداز میں منصوبہ سازی ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بے ایمان بنا دیا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو پھر سے حالت کے کفر میں لوٹا دیا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو شرک کے ماحول میں لوٹا دیا جائے، یہ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ابھی رانی ملت اسلامیہ، ہم مسلمانوں کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی لٹیرا ہمارے ایمان کو لوٹ نہ لے، کوئی لٹیرا ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے، کوئی ڈاکو ہمارے ایمان کے ڈاکہ زنی نہ کر دے۔ اس لیے آج ہم کو قدم قدم پر دھوکا ہے، قدم قدم پر دھوکا ہے، موڑ موڑ پر دھوکا ہے۔ لہٰذا ہم چوکس رہیں، چوکن نہ رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیے، ایمان وہی ہے جیسے کہ صحابہ کا ایمان تھا، جیسے کہ تابعین کا ایمان تھا، تبع تابعین کا ایمان تھا، ایمان تھا ائمہ و مجتہدین کا ایمان تھا، غوث و خواجہ کا ایمان تھا۔ ایمان تو وہی ایمان ہے جیسے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا ایمان تھا، سیدنا سرکار سید احمد بادے پا رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا ایمان تھا، اور اولیاء اللہ کا جیسا ایمان تھا، ویسا ہی ایمان ہم کو رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ اور ایمان کی بنیاد ہی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، انسان کی نجات ایمان کی بنیاد پر ہوگی، جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا، ہاں عمل کی بنیاد پر درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ملے گا تو اعمال صالحہ جتنے آپ کے ہوں گے، ہر عمل صالح کے بدلے اللہ ایک درجہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ تو ایمان داخلے کے لیے ضروری ہے، اور درجات میں بلندی کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں ایمان کا ذکر فرمایا، اسی کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو تم نیک عمل کرو، تم نیک عمل کرو۔ کہیں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، بڑا ثواب رکھا ہے، غیر ممنون، ایسا ثواب جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ثواب ایسا ثواب رکھا ہے ایمان والوں کے لیے۔ لہذا ہم اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھیں، اور اپنے اعمال صالحہ کی کھیتی کو بھی ہرا بھرا رکھیں، تاکہ مرنے کے بعد ہم سکون سے قبر میں لیٹیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے حبیب کی رحمت کا صدقہ ہم کو قبر میں بھی ملے، حشر کے میدان میں ملے، اور ہر جگہ اللہ کے رسول کی رحمت کا سایہ ہم پر سایہ خیزن رہے، اور اسی کی بنیاد پر ہماری بخشش ہوتی رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، اب قریب ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ دو دن انتظار کی گھڑیاں گزارنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو جائے گا۔ اور یہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا عظمت والا مہینہ ہے، اللہ اکبر، ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر جلوہ فرما ہے، اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بیٹھیے آپ لوگ سکون سے، پہلے مجمع کم ہے، پہلے ہی سامعین کی تعداد بہت مختصر ہے، پھر اس کے اوپر سے اٹھک بیٹھک، اس سے بھی جو ہے دماغ منتشر ہو جاتا ہے، بولنے والے کا، سننے والے کا بھی۔ معاف کیجیے گا میری بات کا گزران نہ کریں، محفل میں جب آ گئے ہیں تو ہم ادب سے بیٹھیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اور اگر کوئی ضرورت ہے واقعی تو اس وقت اٹھیں، اجازت ہے اٹھنے کی، لیکن اس طرح انداز میں اٹھیے کہ دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو۔ درود پاک کر لیجیے اللہ وسلم سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد امام وسلم، صلواتوں و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جلوہ فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اکبر، کتنی بڑی عزت کی بات ہے اللہ سے کلام کرنا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا۔ بتائیے ہم اتنے دن ہو گئے پیدا ہو کر، کیا آج تک کبھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکے ہم؟ بولیے کر سکے نہیں۔ لیکن موسیٰ نبی، موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پر جلوہ فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں، تو دوران گفتگو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، پر مولا تعالیٰ جو عزت، جو بزرگی تو نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، کیا ایسی بزرگی، ایسی شرافت، ایسی عظمت تو نے اپنے کسی اور بندے کو بھی عطا فرمایا ہے؟ جیسی عزت تو نے مجھ کو دی ہے مولا، ایسی عزت تو نے کسی اور بندے کو بھی عطا کی ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے تم کو نبوت دی، رسالت دی، کتاب دی، خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے موسیٰ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور شکر گزار بنے رہو۔ اے موسیٰ، اس وقت جو تم مجھ سے گفتگو کر رہے ہو تو تمہارے اور میرے درمیان 70,000 حجابات ہیں۔ کتنے؟ 70,000 حجابات۔ حجابات کسے کہتے ہیں؟ پردے۔ 70,000 پردے ہیں، ان پردوں کے درمیان سے تمہاری میری گفتگو ہو رہی ہے۔ ارے موسیٰ سنو، میرے آخری نبی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کا نام آسمانوں میں احمد، زمین میں محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب وہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس پیارے نبی کی امت ہوگی امت محمدیہ، اس امت محمدیہ کو اے موسیٰ میں رمضان کا مہینہ عطا کروں گا اور اس مہینے میں امت محمدیہ پر روزوں کو فرض کروں گا، تو جو میرے محبوب کا امتی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر میری بارگاہ میں حاضر آ جائے، نماز ادا کرے، میری بارگاہ میں سر جھکا کر پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جب مجھ سے بھیک مانگے، جب مجھ سے دعا مانگے کہ اے موسیٰ، میں اپنے حبیب کے امتی کی دعا 70,000 حجابات کو اٹھا کر قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ شرافت، یہ بزرگی، یہ عظمت، یہ نبی پاک کے سب سے اہم غلاموں کو مل رہی ہے۔ کسی امت کو یہ شرف نہیں ملا، کسی امت پہ اعزاز نہیں ملا جو اعزاز، جو شرف، جو بزرگی امت محمدیہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ کتنا عظمت والا ہے اور کتنا بابرکت ہے، کہ روزہ کی کیا اہمیت ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی کہ جب روزہ دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام حجابات کو اٹھا کر اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، جب رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو جائے تو اب آپ نیت کر لیجئے ابھی سے کہ انشاءاللہ ہم پورے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ابھی سے نیت کیجئے، کیونکہ نیت کرنے سے ہی ثواب چالو ہو جائے گا۔ نیت کر لی آپ نے، اب ثواب ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں نام اعمال میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ اے بندوں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے روزے کی نیت کی ہے، لہٰذا ان کے نام اعمال میں ثواب لکھنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، کیا عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ غور کیجئے، ابھی بندہ نیت کیا ہے اور ثواب چالو ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ حضرات پوری مستعدی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے روزہ رکھیے، اور جب روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے آپ تمام فحش کاموں سے، لغویات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، ناچ گانے کھیل تماشوں سے اور تمام لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کیونکہ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے، لیکن بعض لوگ اپنی اس ڈھال کو اپنے ہی ہاتھوں سے خراب کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے تڑپ کر پوچھا، رسول اللہ کیسے خراب کر لیتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھ کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹ پیچھے غیبت کرے، اس کی برائی بیان کرے، روزے کی حالت میں برائی بیان کر رہا ہے، روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں چغلی کھا رہا ہے، تو ایسے چغل خور غیبت کرنے والے کا روزہ خراب ہو جاتا ہے،
گویا اس کی جو روزے کی ڈھال بنی تھی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے, وہ ڈھال اس کی پھٹ جاتی ہے, وہ ڈھال اس کی خراب ہو جاتی ہے. اور یقین جانیے جب ڈھال انسان کی پھٹ جائے گی تو کیسے بچے گا جہنم کی آگ سے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال بنا دیا ہے. جیسے دشمن تلوار کی وار کرتا ہے تو آپ ڈھال سے اس کو روکتے ہیں, ڈھال سے وار کو روکتے ہیں تو آپ محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح جہنم کے شعلے لپکتے ہوں گے ہماری طرف, جہنم کی آگ دوڑتی ہوگی ہماری طرف کہ ہم کو جلا ڈالے, لیکن روزہ ہمارے یہاں آئے گا اور کہے گا ہاں آگ خبردار, یہ بندہ مومن جو ہے دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا, میں اس کے لیے ڈھال کر لیا ہوں, اب کی اس کے قریب نہ آنا. تو یہ روزہ اسی کا کارآمد ہوگا, جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنے گا. جو بندے مومن روزے کی حالت میں تمام لغویات سے محفوظ رہے, جھوٹ نہ کہے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, سنیما نہ دیکھے, ٹی وی نہ دیکھے, گانے بجانے کی آواز نہ سنے, نہ قوالی سنے, نہ فلمی نغمے سنے, نہ غزلیات سنے, نہ کوئی ٹی وی سیریل دیکھے, نہ کرکٹ میچ دیکھے, بلکہ وہ سب چیزوں کو آپ بالکل چھوڑ ڈالو ہمیشہ کے لیے, بے تعلق ہو جاؤ اور آ جاؤ اللہ کے دربار میں. روزے کی حالت میں ہو آپ, پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو, ذکر الہی کرو, درود و سلام پڑھو, اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ, سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو. انشاءاللہ آپ جب روزے کی حالت میں ایک چھوٹا سا بھی نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے, عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے, سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا ہے کہ زمین بھر کے آسمان بھر کے نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو زمین بھر کے آسمان بھر کے نیکیاں عطا فرماتا ہے, یہ عام دنوں کی بات ہے. اور رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے. تو گویا آپ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا, اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا کہ 70 مرتبہ زمین بھر جائے گی, 70 مرتبہ آسمان بھر جائے گا. اللہ, یہ رمضان کا صدقہ, یہ اللہ کی رحمت کا صدقہ, یہ سرکار مدینہ کی رحمت کا صدقہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے. اتنی نعمتیں کیوں عطا کر رہا ہے آخر, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وہ وجہ بھی سن لو مسلمانوں. میرے آقا و مولا حضور سید عالم علیہ السلام اکثر و بیشتر اپنی امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے تھے, اپنی امت کو یاد کر کر کے میرے آقا بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہم ربی حب لی امتی کی سزائیں میرے آقا کی زبان سے ہمیشہ جاری و ساری رہتی تھی. اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی. اے اللہ میری امت کو معاف کر دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے, میری امت کی مغفرت فرما دے. ایسا روتے تھے میرے آقا کہ خدا کی قسم زمین پر جہاں سجدہ رکھ کر سجدہ کر کے آپ آنسو بہاتے تھے, اتنی زمین پوری سجدہ گاہ پوری آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی. عزیز علی ملت, یہ ہمارے آقا کو کیا ضرورت ہے ہماری لیے آنسو بہانے کی؟ کیونکہ سرکار ہم غلاموں پر بڑے رؤوف الرحیم ہیں, رؤوف الرحیم ہیں آقا, رافت و رحمت والے ہیں آقا. اس لیے سرکار چاہتے ہیں کہ میری امت اور امتوں سے آگے رہے, میرے آقا چاہتے ہیں میری امت کا مقام اور امتوں سے اونچا رہے. میرے آقا کی تمنا یہ ہے کہ میری امت ساری امتوں سے بڑھ کر رہے, میری امت ساری امتوں سے زیادہ عمل کرنے والی ہو, میری امت کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سابقہ نبیوں کی امتیں, سابقہ انبیاء کرام کی امتیں, ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں. یعنی مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک تو اللہ کے بندوں کو تبلیغ کرتے رہے, اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے, 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. اور تمام انبیاء کی ایسی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی, ان کی امتوں کی بھی عمریں لمبی لمبی
لمبی ہوتی تھی. یقین جانیے جب آدمی کی عمر زیادہ لمبی ہوگی تو زیادہ عمل کرے گا, زیادہ نیکیاں جمع کرے گا, زیادہ ثواب اکٹھا کرے گا. تو آقا نے دیکھا کہ زیادہ نیکیاں انہوں نے جمع کی ہیں اور میری امت کی عمر بہت مختصر ہے, 50-60 سال کے درمیان میری امت کی عمر ہے, مختصر عمر. اے میرے مولا, جب قیامت کے دن اور امتیں بھی آئیں گی, ان کے بڑے بڑے اعمال ہوں گے, اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہوگا, اس کے بڑا اجر و ثواب ہوگا, اور مولا میری امت تو بہت عمر کے اعتبار سے بہت مختصر عمر ہے, بہت مختصر عمر ہے, 50-60 سال کی عمر ہے. اس میں سے مولا آدھی عمر تو سونے میں گزار دیتا ہے اور 15 سال بچپن کے گزار دیتا ہے اور جوانی کے کچھ دن ایسے ہی لہو لعب میں گزارتا ہے, اور جب آخری وقت آتا ہے زندگی کا اس وقت اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. تو اے اللہ, جب میری امت قیامت کے میدان میں حساب کتاب کے لیے آئے گی تو میرے مالک میری امت کے نام اعمال میں نیکیاں بہت مختصر ہوں گی, میری امت شرمندہ ہو جائے گی اور امتوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے حبیب آپ غم نہ کرو, آپ فکر نہ کرو, میں آپ کی امت کو آپ کے صدقے میں مہینہ عطا کروں گا, کچھ دن عطا کروں گا, کچھ راتیں عطا کروں گا, اگر آپ کا امتی اس مہینے میں, اس رات میں یا اس دن میں نیک عمل کرے گا, میں اس کو ان امتوں سے زیادہ ثواب اس کو عطا کروں گا.
آپ جانتے ہیں کہ اسی ماہ مقدس میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں. قدر والی رات ہے, اس کا نام ہی قدر والی رات ہے. قدر کرو اس کی, عزت کرو اس رات کی. کون سی رات؟ وہ رات جس رات میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا دنیا میں.
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى تطلع الفجر.
اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے کلام حکیم میں سورت کو نازل فرما کر اس میں پیغام ہم کو عطا فرمایا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اے سننے والے کیا تو جانتا ہے قدر کی رات کتنی عظمت والی رات ہے, کتنی برکت و رحمت والی رات ہے؟ سنو سنو, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. قدر کی ایک رات, قدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر اچھی ہے. قدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں جمع کر لو. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اللہ کا بندہ 1000 مہینے تک مسلسل راتوں رات جاگ کر عبادت کرتا رہا, راتوں رات جاگ کر عبادت کرتا رہا, 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا, 83 سال کچھ مہینے تک عبادت کرتا رہا, اس کے باوجود وہ عزت نہیں مل رہی ہے اس کو, جو ثواب شب قدر میں عمل کرنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے. شب قدر میں ایک مرتبہ عمل کر لے آدمی, شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنی زندگی کو مالا مال کر لے اور اس رات میں جاگ کر کے اللہ کو راضی کر لے اور عبادت کر لے, اللہ کو منا لے, اللہ کو خوش کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں اس کی اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا ایک رات میں کہ جیسے کہ 1000 مہینوں کے برابر آپ نے عمل کیا. تو بتائیے, رات عظمت والی ملی, مہینہ عظمت والا ملا, اور جمعہ کا دن, جمعہ کا دن یہ عظمت والا دن ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں, جب جمعہ کا دن آئے تو کثرت سے مجھ پر درود پیش کیا کرو, کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ السلام, ابھی تو آپ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں آقا,
ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں تو آپ ہمارا درود سنتے ہیں. آقا جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو کیا جب جمعہ کا دن آئے آپ کے پردہ کرنے کے بعد تو وہ جمعہ میں بھی ہم کثرت سے درود پڑھیں آپ پر؟ تو آقا نے فرمایا ہاں ہاں, جب میرا دنیا سے گزر ہو جائے, جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں اور جمعہ کا دن آئے تو تم اسی طرح درود پڑھو جیسے میری حیات ظاہری میں تم پڑھ رہے ہو. اور سن لو اے میرے صحابہ, ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق, او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں سنو سنو, تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دنیا سے گزرنے کے بعد سڑ گل کر ختم ہو جائیں گے, ہم مٹی میں مل جائیں گے, ہمارا وضو ختم ہو جائے گا, تم کیا سمجھتے ہو؟ سنو, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو خراب کرے, نبی کے جسم کو کھا لے, نبی کے جسم کو جو ہے مٹی میں ملا دے. نہیں نہیں, اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے. تو نبی اللہ حیون, اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے, وہی اللہ اللہ اسے روزی بھی عطا فرماتا ہے.
تمام نبی, تمام رسول, تمام صدیقین, تمام شہداء, تمام صالحین, تمام اولیاء اللہ اپنی اپنی قبروں میں اللہ کے اذن سے, اس کی اجازت سے زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ ہیں. موت آئی ہے, ذائقہ موت کا چکھایا گیا ہے, پھر اس کے بعد اللہ ہی کے حکم سے ان کو حیات جاویدانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. جیسا کہ قرآن پاک میں شہیدوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا,
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ.
اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا, وَلَا تَقُولُوا, خبردار ہرگز نہ کہنا, مت کہو تم, کیا مت کہنا, کیا نہیں کہنا مولا, لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو, مردہ مت کہو ان کو, بل احیاءٌ, بلکہ وہ زندہ ہیں, وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے, تمہاری عقل میں اتنا شعور نہیں ہے, تمہارا علم اتنا وسیع نہیں ہے کہ تم شہیدوں کی زندگی کو جان سکو. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی کی گواہی قرآن پاک کے اندر دی ہے, اب ان کی زندگی میں بھلا کون شک کر سکتا ہے؟ شک کرنے والا تارے اسلام سے خارج ہے. جو شہیدوں کو مردہ جانے وہ کافر ہے, جو نبیوں کو مردہ جانے وہ دین اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی کی گواہی قرآن میں کی ہے, اور اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان پاک سے نبیوں کی زندگی کا اعلان فرما دیا ہے, یقین جانیے میرے آقا و مولا حضرت سید عالم علیہ السلام بھی زندہ ہے, اور اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. اسی لیے میرے اعلی حضرت نے فرمایا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی آقا ہماری نگاہوں سے چھپے ہیں, پوشیدہ ہوئے ہیں, لیکن زندہ ہیں, اور جب چاہیں گے, جس کو چاہیں گے اپنا جلوہ دکھا دیں گے. یہ نبی کو اختیار ہے, اور ہر مرنے والا نبی کا دیدار کرتا ہے, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اگر بتاؤ مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے تو پھر قبر میں کیسے دکھائے جائیں گے؟ اگر مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے نبی معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, تو پھر قبر میں کس کو دکھایا جائے گا؟ تین سوال ہوں گے ہر مرنے والے سے, من ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک, تیرا دین کیا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اللہ کے نبی کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے, بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا,
دنیا میں کیا بولتا تھا ان کے تعلق سے، وہی بول کہ دنیا میں نبی کے تعلق سے جس کا جو عقیدہ ہوگا وہی عقیدہ قبر کے اندر نکلے گا زبان سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں نبی کو مردہ سمجھتا تھا، دنیا میں نبی کو معاذ اللہ اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا، نبی کو گاؤں کا چوہدری سمجھتا تھا، نبی کو پوسٹ مین کا درجہ دیا تھا، اب خبر میں جانے کے بعد بولی نہیں بدل سکے گا، بلکہ جو بولی دنیا میں بولا کرتا تھا وہی بولی قبر کے اندر بھی نکلا کرے گی اسی کی زبان سے، اور فرشتے اور اللہ کا اللہ کے حکم سے وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں اذن اور حکم عطا فرمائے گا. تو ایمان والا جو ہوگا، عاشق رسول جو ہوگا، اپنے آقا و مولا کو جب قبر میں آتا ہوا دیکھے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں حکم ہے کہ جب کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہو، اگرچہ کہ وہ پاپی ہے، گناہگار ہے، شرابی کبابی ہے، لیکن ہے مسلمان، گناہ معاف کرنا وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے نا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی مرضی کی بات ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ مسلمان اگر ہے، ایمان والا اگر ہے، یعنی مطلب گستاخ رسول نہ ہو، رسول کو اپنا جیسا بشر کہنے والا نہ ہو، رسول کو مر کے مٹی میں مل گیا کہنے والا نہ ہو، رسول کے علم غیب کا انکار کرنے والا نہ ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا انکار کرنے والا نہ ہو، یعنی گویا حضور کی شفاعت کا جو انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے، جو حضور کے علم غیب کا انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے، جو حضور کے حیات النبی ہونے کا انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے، جو حضور کے اختیارات کا انکار کیا وہ گستاخ رسول ہے. عزیزان ملت، اصل مسئلہ فاتحہ درود کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے ہم نبی کو مختار مانتے ہیں، وہ وہابی نبی کو مردہ مجبور مانتے ہیں. ہم نبی کو مالک و مختار مانتے ہیں، اور وہ لکھتا ہے کتاب میں اپنی وہابی کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق کل اور میرے مصطفیٰ مالک کل. اللہ خالق کل ہے، میرے مصطفیٰ مالک کل ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے آقا و مولا کو مجبور نہ سمجھنا، میرے آقا و مولا کو ان پڑھ نہ سمجھنا، میرے آقا و مولا کو جاہل نہ سمجھنا، میرے آقا و مولا کو علم غیب نہ جاننے والا نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیارات بھی دیا ہے، طاقتیں بھی دی ہیں، قوت بھی ہے، علم بھی عطا کیا ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں ایسا علم والا اور دوسرا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا، آپ کو پڑھا دیا، آپ کو بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو علم کی دولت سے نواز دیا. آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ رمضان المبارک میں جو قرآن ہمارے آقا پر نازل کیا گیا، ہمارے آقا پر تو نازل ہوا، ہم پر آپ پر تو نازل نہیں کیا گیا قرآن، نبی رحمت پر قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کے تعلق سے آپ کو یقین ہے، اور ہر فرقے والا بولتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت و فرقے سے ہو، ہر جماعت و ہر فرقے والا اس بات پر یقین کرتا ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا ایک بحر زخار ہے، اللہ کے علم کا سمندر ہے قرآن. سب مانتے ہیں، کسی کو انکار نہیں ہے، ادھر والے بھی ادھر والے بھی. سب کا اتفاق ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا ایک سمندر ہے،
اور اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
کتاب مبین یعنی قرآن پاک میں کوئی خوش یا تر چیز ایسی نہیں رہ گئی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا. خشکی کی ہو یا تری کی ہو، زمین کی ہو کہ سمندر کی ہو، فضاؤں کی ہو کہ کوہساروں کی ہو، میدانوں کی ہو کہ آبادیوں کی ہو، ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے. تو قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کائنات میں اس کتاب کی کوئی کتاب برابری نہیں کر سکتی. قرآن میں جغرافیہ ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں ایٹم بم بنانے کی ترکیب ہے، قرآن میں خدا کی قسم ایٹم بم بنانے کی ترکیب ہے. لیکن تم قرآن کو صرف پڑھتے ہو ایصال ثواب کی نیت سے، یا کبھی قرآن پڑھ لیے کسی کو دم کرنے کے لیے، یا تبرکن تجارت میں برکت کے لیے سورہ پڑھ لیے، بس ہم اسی حد تک قرآن کو محفوظ رکھ دیے ہیں کہ ایصال ثواب کر لو، پڑھ کر دم کر لو، یا پھر جو ہے تجارت میں برکت کے لیے سورہ یاسین دکان میں کسی سے پڑھوا لو، برکت ہوتی رہے گی. ہم نے قرآن کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے. لیکن جبکہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کا ایک بحر زخار ہے، عظیم سمندر ہے. اور سمندر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ سمندر میں خزانے ہیں، سمندر میں ہیرے ہیں، سمندر میں موتی ہیں. جتنا غوطہ زیادہ لگاؤ گے سمندر میں اتنی ہی قیمتی موتی آپ کو ملیں گے. اللہ، اتنی ہی قیمتی موتی ملیں گے آپ کو. تو قرآن میں جتنی غور و فکر آپ کرتے جائیں گے، قرآن میں جتنا تدبر اور تفکر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے راز آپ پر کھلتے جائیں گے، قرآن حکیم کی حکمتیں آپ پر ظاہر ہوتی جائیں گی. اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن میں غور و فکر کرو. اب آپ کی مادری زبان اردو ہے اور قرآن تو عربی میں ہے، اب آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کیسے سمجھیں گے قرآن کو؟ یقیناً آپ کسی نہ کسی کا ترجمہ اٹھا کر لائیں گے، بازار سے، کتابوں کی دکان سے کسی کا ترجمہ آپ اٹھا کر لائیں گے، اور ترجمہ ہی دیکھ کر آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں گے. تو ابھی ذان ملت، بس آپ سے اتنی گزارش ہے، ترجمہ دیکھ کر ہی سمجھو، ترجمہ دیکھ کر ہی سمجھو. کیونکہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے. ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، تیلگو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، لیکن عربی سے ناواقف ہے. لہذا ٹھیک ہے، آپ جو بھی زبان جانتے ہو اسی زبان کا ترجمہ آپ لے کر آ جائیے. اور ترجمہ کس کا لائیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ترجمہ لائیے، جس کا ایمان ہے کنز الایمان، جس کا نام ہے کنز الایمان. خدا کی قسم، یہ ترجمہ انگلش میں بھی چھپ چکا ہے، ہندی میں چھپ چکا ہے، اردو میں تو پہلے ہی سے موجود ہے. یہ ترجمہ آپ پڑھیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسی کیسی راز کی باتیں آپ پر کھلتی جاتی ہیں، کیسی کیسی حکمتیں آپ پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں. لہذا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی تربیت دے رہے ہیں، اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ لوگ قرآن پڑھیے اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھیے. انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. ابھی جانے مل جائے، بس آ جائیے اپنے اصل موضوع کی طرف. میں بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہی میں ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور رمضان میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. صبح صادق سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک ہم کھانے پینے سے اور جمع سے بچیں، اسی کا نام روزہ ہے. یہ تو روزے کی عام قسم ہے، روزے کی عام حالت ہے. اب اس سے ہٹ کر آپ کو آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہے. اب وہ کیسے روزہ رکھیں گے آپ؟ پیٹ کا روزہ تو یہ ہے کہ ہم کھانے پینے سے بچے ہیں،
نہ پانی پی رہے ہیں صبح سے شام تک، نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ کوئی اور فروٹ کھا رہے ہیں، نہ چائے پی رہے ہیں، نہ سگریٹ بیڑی پی رہے ہیں، سب سے بچے ہوئے ہیں. یہ تو پیٹ کا روزہ ہوا، اب آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے کسی غیر عورت کو نہ دیکھو، اس آنکھ سے راستہ چلنے والی لڑکیوں کو نہ دیکھو، نگاہوں کو نیچے رکھو. اگر اتفاق سے نظر پڑ ہی جائے تو فوراً نظروں کو پھیر لو، استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، کیونکہ آدمی کی نگاہیں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان کا نفس بہکتا ہے. اسی لیے آنکھوں کا پردہ، آنکھوں کا روزہ بہت ضروری ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ کا بچپن شریف تھا، مکان کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، اتفاق سے اسی راستے سے ناچنے گانے والوں کا ایک ٹروپ، یعنی گروپ ان کا جا رہا تھا کسی گاڑی میں بیٹھ کر. جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی نظر ان بھیڑوں پر، ان ناچنے گانے والیوں پر پڑی، تو آپ نے اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر کے آنکھوں پہ ڈال لیا. بچپنا ہے، 4 سال کی عمر ہے، دامن اٹھا کر چہرے پہ ڈال لیا. تو وہ سب ہیرے ہنسنے لگے، وامیا جس چیز کو چھپانا تھا اس کو دکھا دیا، اور جس کو نہیں چھپانا تھا اس کو چھپا دیا. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو اعلیٰ حضرت بچپن میں جواب دیتے ہیں، ارے نادانو، میں نے نظروں کو اس لیے چھپا لیا ہے کیونکہ نظریں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کو پردہ کر لیا تاکہ میرا نفس بہکنے سے محفوظ رہے. اللہ اکبر. بچپن کے تقلے کا یہ عالم ہے تو جوانی کے تقلے کا عالم کیا ہوگا، اور پھر آخری عمر کے تقلے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ بزرگوں کی ایک ایک بات کی حکمتیں ہیں پوشیدہ خدا کی قسم. تو آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آدمی کسی غیر عورت کو نہ دیکھے. ہاں، اپنی بیوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھ سکتے ہیں، جائز ہے دیکھنا، روزے کی حالت میں دیکھنا جائز ہے، پوری قریب نہیں جانا. قریب یہ تو پھر شیطان وسوسے دل میں ڈالتا، بچنا، دور رہنا. دیکھ سکتے آپ، بات چیت کر سکتے، محبت کی گفتگو کر سکتے، سب کر سکتے، مگر اتنے قریب نہ ہو کہ آپ کی خواہشات، آپ کا نفس بیدار ہو جائے اور اس حالت میں کچھ غلطی سرگر ہو جائے. اس سے بچنا ہے ہم کو. تو آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی غیر عورت کو نہ دیکھیں. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ان کانوں سے گانے بجانے کی آواز نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، جھوٹ بات نہ سنیں، فلمی نغمے نہ سنیں، ہے نا. ان کانوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان کانوں کو اپنے ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی چغلی نہ کرے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یاد رکھیے، چاقو تلوار کا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. ہاں، انسان کسی انسان پر حملہ کر دے، چاقو کا وار کر دے، تلوار کا وار کر دے، چند دن میں انشاءاللہ مرہم پٹی کرنے کے بعد زخم بھر جائے گا، لیکن زبان کی نوک سے جو الفاظ نکلتے ہیں، برے الفاظ، کسی کو آپ نے برا کہہ دیا، گالی دے دی، تو وہ جسم تو زخمی نہیں ہوتا آپ کی گالی سے، آپ کے برے بولنے سے، بلکہ اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے. وہ زبان کی چوٹ جسم پر نہیں لگتی، دل میں لگتی ہے. اور جب آدمی کا دل زخمی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، وہ زخم سوکھتا نہیں ہے. 10 برس بھی گزر جائیں تو اس کو یاد آئے گا، یہ وہی آدمی جو اس کو گالی دیا تھا، کہ میری بے عزتی کیا تھا. اب وہ بدلے کی تاک میں رہے گا، بدلہ نکالنے کی فکر میں رہے گا، زخم بھرے گا نہیں اس کا. اس لیے مسلمانوں، اپنی زبان کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھو. زبان شیری ملک گیری. بزرگوں کا مقولہ ہے کہ زبان میٹھی رکھو تو پورا ملک آپ کا غلام بن جائے گا، میٹھا میٹھا آپ کو ہو جائے گا، یعنی مطلب سب آپ کے چاہنے والے ہو جائیں گے. تو بہرحال زبان کا روزہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے فحش کلمات نہ کہے، بری بات نہ کہے. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کرے، کسی کو مارے نہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے.
پیروں کا روزہ یہ ہے کہ ان پیروں سے چل کر کے غلط مقام پر نہ جائیں، غلط جگہ پر نہ جائیں، ان پیروں کا استعمال روزے کی حالت میں آپ صحیح جگہ پر کریں، صحیح کام کے لیے کریں، جائز کاموں کے لیے کریں، ناجائز کاموں کے لیے قدم آگے نہ بڑھائیے، ناجائز کام کرنے کے لیے اپنے قدموں کو آگے نہ بڑھائیے، جائز کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، درود و سلام کے لیے، تلاوت و تسبیح کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیے، لیکن گناہوں کے لیے قدم کو آگے نہ بڑھائیے۔ یہ قدموں کا آپ کا روزہ ہوا۔ اور دل کا روزہ کیا ہے؟ دل کا روزہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیوست کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت کو اس دل میں جگہ نہ دو۔ جب آپ کا دل اس لائق اور قابل ہو جائے گا تو آپ کا گویا دل روزہ دار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدیجان ملت، یہ تمام مفید باتیں، فائدے کی باتیں جو آپ کے سامنے مختصر طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں، انشاءاللہ ان باتوں پر ہی اگر آپ عمل پیرا ہو جائیں تو بہت کچھ فائدے دنیا اور آخرت میں ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کا اہتمام کرنے والے، کمیٹی کے تمام ارکان اور جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا، اور آپ حضرات کا بھی جو تشریف لائے اس محفل میں، اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور رمضان کے مہینے کی عزت اور اس کی بزرگی کا خیال پاس و لحاظ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہاں، ایک مسئلے کی بات سن لیجئے، اس کے بعد صلوات و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے، کیسا بیمار؟ ایسا سخت بیمار ہے جیسے کہ کینسر کی بیماری ہے، ایڈس کی بیماری ہے، یا ہارٹ کا بیمار ہے، دل کا بیمار ہے، گردے کا بیمار ہے، ایسا بیمار کہ حکیم حاذق یعنی متشرع مسلمان حکیم اس مریض سے یہ کہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو تیرے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس کی بات پر عمل کرنا؟ غیر مسلم ڈاکٹر، چاہے کتنا ہی بڑا ڈگری والا ہو، غیر مسلم کی بات پر یقین نہ کرنا۔ اکثر ڈاکٹر لوگ بلڈ پریشر کے مریضوں کو بولتے ہیں روزہ مت رکھو جی، روزہ رکھے تو مر جاتے، تو ڈرایا کیا ڈاکٹر لوگ؟ شوگر کے مریضوں کو ڈرایا کیا؟ ارے میاں، شوگر کے مریض ہیں تم، روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھے تو شوگر بڑھ جاتی۔ خدا کی قسم، نہ شوگر کے مریض کو روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ بلڈ پریشر کے مریض کو روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ انشاءاللہ ایک چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، روزے کی برکت سے انشاءاللہ شوگر بھی کم ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا۔ آزما کے دیکھ لو، میں کئی لوگوں سے سنا، اپنی اس کام سے اپنی زندگی میں کئی لوگوں سے یہ بات سنا ہوں، ڈاکٹر لوگ بولتے نہیں رکھنا میاں، رکھے تو بہت نقصان ہو جاتا۔ نہیں، مسلمان حکیم حاضر جو متشرع ہو، شریعت کا پابند ہو، ایسا حکیم اگر مسلمان مریض کو کہتا ہے کہ تمہارے کو بیماری بہت شدید ہے، روزے کی حالت میں بیماری اور بڑھ سکتی ہے، تو اس وقت اس مسلمان کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، ورنہ نہیں، روزہ رکھنا ہے اس کو۔ بیمار، ایسا بیمار ہونا کہ بیماری میں انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، یا ایسی عورت جو حاملہ ہے، اس کو ڈر ہے، خوف ہے کہیں میری جان کو یا میرے بچے کی جان کو خطرہ لگ جائے گا، یا دودھ پلانے والی عورت اگر وہ خود نہیں کھائے گی تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا پینے کے لیے، تو ایسی عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ حالت عذر میں ہیں، ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر جب عذر ختم نہ رہے، عذر جب باقی نہ رہے، عذر جب ختم ہو گیا، تو اب پھر روزوں کی قضا کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال ایسا بوڑھا ضعیف آدمی، اب جس کے اچھا ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، بستر کا زیرہ بن گیا ہے، بوڑھا ضعیف آدمی ہے، اب آخری دن ہے زندگی کے، گن رہا ہے کب آخری گھڑی آتی ہے پتہ نہیں، ایسے بوڑھے مریض کو جس کے اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے بوڑھے مریض آدمی کی طرف سے ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا روزانہ کھلا دینا، تو اس کے روزے کا یہ فدیہ ہو گیا، اس کے روزے کا فدیہ ہو گیا۔ یہ قرآن کے اندر احکامات ہیں، سب یہ روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، اور یہ احکامات کو میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل دینیہ پر عمل کرنے کی توفیق